अब इस शऊर के साथ इस आयत को सुने। अगर सीधा रास्ता इनके सामने आए तो इसको इख्तियार ना करेंगे। सच है ना, इंसानों की अक्सरियत सीधे रास्ते को इख्तियार नहीं करती पता चल जाने के बावजूद, और टेढ़ा रास्ता नज़र आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया और इनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखरत की पेशी का इनकार किया उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाह हमें ऐसा ना करना, किए हुए अमाल ज़ाया ना करवाना। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जज़ा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें? जवाब दीजिए, नहीं, जज़ा वैसी मिलेगी जैसा करेंगे। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया जिसमें से बैल की सी आवाज़ निकलती थी। देखिए, दिल में बछड़ा बैठा हुआ था ना, ज़रा लीडर हटे, मूसा गए पहाड़ पे कौम के लिए कोई रहनुमाई की बात हो तो आता है, पीछे से कौम ने बछड़ा बना लिया। यही होता है जब दिल से गुनाह की नफ़रत नहीं ख़त्म होती ना, तो आप पूरे के पूरे दीन में भी आ जाते हैं ना, ज़रा सा माहौल बदलेगा वापस पलट जाएंगे। क्या इनको नज़र ना आता था कि वो ना इनसे बोलता है ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो सख्त ज़ालिम थे। फिर जब इनकी फरेब खुर्दगी का तिलसम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया और हमसे दरगुजर न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी शिर्क के बाद भी जब सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गदबान असिफा, इधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ आ गया। किस बात पे गुस्सा आया? शिर्क की बात सुन के अल्लाह ने वही के ज़रिए बता दिया कि आप तो इधर किताब लेने आए हैं, पीछे तो शिर्क शुरू हो चुका है। अब शिर्क को देख के कौन के इस ओके, नो प्रॉब्लम, माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन? नहीं, हर साहिब फितरत शख्स को शिर्क और ऐसी गलत कामों को देखकर गुस्सा आना चाहिए। मूसा को भी आया। आते ही उन्होंने कहा, किससे कहा? कौम को पूछा? नहीं, उनसे क्यों पूछूं? क्या पता चला कि जब किसी को ज़िम्मेदार ठहरा के जाएं या किसी को एक काम की ज़िम्मेदारी दे दें तो फिर उसी से पूछिए, उसके अलावा किसी दूसरे को पूछना मुनासिब नहीं होगा। चूँकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ गए थे तो आते ही भाई को कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बात, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर लेते? यानी मैंने आ ही जाना था ना, क्या हो गया था अगर थोड़ी देर हो गई? सिर्फ 10 दिन का डिले हुआ था मूसा के आने में और फितने शुरू हो गए। हर दौर में ऐसे ही होता है। ज़रा 19 से 20 आप किसी काम को करते हैं ना, अब वक्त को 15-20 मिनट आगे पीछे कर दें तो कितने जहन में सोचने लगते हैं अब हम नहीं आएंगे। आप एक दिन बढ़ा लें ज़रा कि 4 की बजाय 5 दिन है, तो कितने कहेंगे अच्छा अब हमसे तो नहीं होता। देखिए, हम कहेंगे होता है तो होगा, और हम कहेंगे नहीं होता तो फिर वाकई नहीं होगा। इन्होंने भी पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला कर दिया कि उसके पीछे शिर्क शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम आए और तख्तियाँ फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसको खींचा। हारून ने कहा, है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझको दबा लिया था। यानी कमज़ोर थे हारून जो थे ना, बड़े सॉफ्ट थे, नरम, उनके अंदर सख्ती नहीं थी, और ऐसे लोगों को लोग बहुत तरने वाला समझ, उनकी बात सुन के नहीं सुनते। इन्होंने कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, तो कहते हैं कि करीब था ये मुझे मार डालते। इससे आपको बनी इसराइल का मिजाज समझ में आएगा कि हक बात करने वालों को मारना इनके लिए कितना आसान था। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे। कब? जब भाई भाई से लड़ता है, जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो दुश्मन खुश होते हैं। सोचिए, जब आज आप मज़हब और फिरकावारियत के नाम पर हम लड़ते होंगे तो दुश्मन हंसते होंगे ना। और इस ज़ालिम गिरोह के साथ मुझे शामिल ना कर। तब मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे भाई से, गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि मोमिन के दिल में कीना नहीं होता, जब वजह समझ आ गई तो उसके लिए भी माफ़ी मांगी। और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। आज के दौर के लोग होते तो कौम और वो बछड़ा तो पीछे ही पड़ा रहता, ये दो भाई लड़ रहे होते, और आज ऐसा हो रहा है, आज एक दीनदार दूसरे दीनदार से तो लड़ रहे और लोग गुनाहों के बछड़ों में खेल रहे हैं। तू हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। जवाब में इरशाद हुआ, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो ज़रूर अपने रब के गज़ब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की ज़िंदगी में ही जलील होंगे। झूठ खड़ने वालों को हम ऐसी ही सख्त सज़ा दिया करते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएँ तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, کیا پتہ چلا کہ بندہ مومن کو غصہ آتا ہے لیکن فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رہتا نہیں زیادہ دیر۔ تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ دیکھیے تورات کے ساتھ بھی کیا ہوا، تورات کے بارے میں ایک دم دل میرا کٹنے لگتا ہے کہ تورات تو کیسی تھی، لکھا تو تجھے تیرے رب نے ہاتھوں سے تھا لیکن تو دنیا میں آئی پہلے ہی دن ٹوٹ گئی، وہ تختیاں ٹوٹ گئیں کیونکہ غصے میں دیکھا شرک کر رہے ہیں، زور سے تختیاں ماری ٹوٹ گئیں۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، معاملہ رفع دفع ہوا، ان کی توبہ ہوئی، تب موسیٰ اٹھے اور تختیاں اٹھا لیں، پھر کام میں لگ گئے۔ ہمیں غصہ آ جائے ہم کہتے ہیں اب ہم کوئی کام نہیں کر رہے، بس دیٹس اٹ۔ نہیں، بندہ مومن کو غصہ بھی آ سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہدایت اور رحمت اس کو ملتی ہے جو ڈرتا ہے۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ دیکھیے چنی ہوئی قوم کے چنے ہوئے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو باقی لوگوں کا کیا مزاج ہوگا؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی رکھیے، یعنی مومن دنیا بھی مانگتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور آخرت کی بھی بھلائی ہم کو دے، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہاں پتہ کیا چلا کہ دعا مانگنے کے بعد رجوع بھی لازمی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دعائیں مانگتے رہیں، رجوع نہ کریں اللہ کی طرف۔ جب آپ میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تیسری بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو آج ہم زندہ ہیں اپنے بہت سارے گناہوں کے باوجود۔ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ ان آیات میں اللہ کے نبی کے خصائص کا ذکر ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرایا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف چیزوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو لوگ رسم و رواج کے نام پہ جکڑے ہوئے تھے، مرنے جینے کی کئی رسمیں تھیں ان کے ہاں، کھانے پینے میں حلال اور حرام کی باتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے آ کر سب کے لیے دین کو آسان کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج پھر ہم نے وہ سارے طوق پہن لیے، رسموں کے نام پہ، جہیز کے نام پہ، اور نہ جانے کھانے پینے جینے مرنے کے نام پہ کیا کچھ ہم نے رکھ لیا۔ آج پھر ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کر کے ان سارے بوجھوں سے آزاد کیا جائے خود کو۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی خود نہیں آیا، میں بھیجا کیا ہوں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سارے نہیں بھٹکتے، کچھ لوگ حق پہ رہتے ہیں ہر دور میں، اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ یکایک اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ وہی باتیں جو پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ سچ ہے نا، لوگ اللہ پہ ظلم نہیں کرتے گناہ کر کے، بلکہ خود کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بسو اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے رہو اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ لیکن کیا کیا، اس قوم کی عادت ہے لفظوں کو بدلنا۔ آج بھی آپ دیکھیے کلچر ہی یہ ہے کہ لفظ بدل دو، پیروڈی کرنا، جو باتیں ان کو کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے رکھو۔ جیسے آج کے کارٹون ہیں وہ کیا ہیں، شکلوں کا مسخ ہے نا، کئی لفظ کوئی زبانیں ایسی بولی جاتی ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اصل بات کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا۔ تو ان کی عادت ہی یہ تھی، ان کو کہا گیا حتت، ان کو مطلب کیا تھا کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، تو انہوں نے لاڈ میں مذاق میں خنتتن خنتتن کہنا شروع کر دیا کہ دانے میں بالی اور بالی میں دانا، یعنی اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے اصل موضوع ختم ہوا۔ جو قومیں سنجیدہ نہیں رہتی نا، مقصد سے دور ہوتی ہیں، ان کے اندر فن، کھیل، کامیڈی، تماشا، تمسخر ہر وقت رہتا ہے۔ آج ہم مسلمان تو نہیں اس کا شکار ہو چکے، ہر وقت فکر یہ کہ فن کا کیا، ویکینڈ کیسے منائیں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، چھٹیوں میں کیا کریں گے۔ با مقصد قومیں، ان کے گیم، ان کے کھیل، ان کی زندگی کی انٹرٹینمنٹ بھی با مقصد ہوتی ہے، لیکن یہ بے مقصد قوم تھی، اس کا حال یہی ہوا کہ اصل چیز کو بھی بدل دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو۔ یہاں سے آگے آپ واقعے کو انجوائے کیجئے، یہ وہی واقعہ جو سورہ بقرہ میں گزرا اور ہم اس پہ بات کر چکے تھوڑی سی، کہ مچھلیوں کو پکڑنے کا جو واقعہ ہوا تھا۔ خلاصہ کر دیتی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، ایلیا نام یا ایلا نام کی بستی تھی، تو وہ کسی دریا کے کنارے تھی، ان کا پروفیشن جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ہفتے کے دن ان کو منع تھا مچھلیاں پکڑنا، لیکن اس دن مچھلیاں بہت ساری آتی تھیں، تو انہوں نے بہانے کے ساتھ وہ مچھلیاں پکڑی، ہیلا سازی کی، کاروبار اور بزنس کے اندر ایسے ناجائز ذرائع اختیار کیے جو منع تھے، اور بعد میں کہا کہ ہم تو مجبور تھے، آئیے ذرا ایسی بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھتے ہیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر سامنے آتی تھیں۔ حرام بہت کثرت سے آتا ہے، یاد رکھیے، حرام ایسے اپنی شکلیں دکھاتا ہے کہ بندے کے اندر بہت ایمان ہو پھر ہی بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ کیسے بیوقوف ہیں آپ، اتنے سال سے آئے ہوئے، یہ مجھے کسی نے بات سنائی کہ کہا کہ آپ اتنے سال سے امریکہ میں آئے ہوئے، ابھی تک آپ سیٹ ہی نہیں ہوئے، فلاں کو دیکھو وہ 2 سال کے اندر کروڑ پتی ہو گیا۔ کہا بھائی کیا کیا اس نے، کہا بس ایک لیکر اسٹور کھول لو، 2-4 سال میں دیکھنا کیسے گھر گاڑیاں بنتی ہیں، پھر بعد میں بیچ دینا، کہہ دینا توبہ کر لی، ہاں اللہ مہلت دے دے۔ ہوشیاری تو ہر ایک کو آتی ہے نا، لیکن عقل جو عیار ہو جاتی ہے، اس کو اب تقوی کی لگام پہناتے ہیں اور شریعت کی دیواروں میں رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ قابو میں رہتی ہے۔ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، خاص طور پہ وہ مرد حضرات جو کاروباری چیزوں میں ملوث ہیں، کہاں کہاں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے ہم بیچتے اور خریدتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ اس ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد دلائی گئیں تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ مچھلیاں پکڑی اور بلکہ ان کو منع کیا، ان کے اور اپنے بیچ میں ایک دیوار بنا لی کہ دیکھو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے تو ہم نہ مارے جائیں، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اور باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب لوگ برے کام کریں، ہم ان کو نہ روکیں تو ہم پہ بھی پکڑ آئے گی، اور اگر ہم ان کو منع کریں اور وہ نہ رکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں پہ بچا لے گا۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ اب ان کی تاریخ میں سے واقعات کے اوپر کچھ کمنٹس ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں۔ اگلی وَاسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے۔ کیا پتہ چلا کہ اچھے دن بھی آزمائش ہوتے ہیں، کیوں؟ شاید کہ وہ پلٹ آئیں، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ یعنی کتاب کے وارث کون لوگ ہو گئے؟ جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ آج یہ جملہ بولتے ہیں لوگ، اس کو اگر آپ عربی میں ہائی لائٹ کرنا چاہیں، کوئی گناہ کرتے، غلط کام کرتے، رشوت دی جاتی، مال دیا جاتا، سود اور حرام چیزیں دی جاتی، لے لیتے اور زبان سے کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں عنقریب ہمیں معاف کیا جائے گا۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا میں بھی بڑے سے بڑا گناہ کر کے یہ تو نہیں کہتی کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے؟ یہ بھی بس ایک زبان کا کہنا ہوتا ہے، دل میں گناہ کی ندامت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ گناہ تو بندے کو سونے نہیں دیتا، گلٹ لگ جاتا ہے دل کو۔ اور ادھر یہ کہتے، لیکن اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا، اور اگر پھر وہی متائے دنیا سامنے آتی تو پھر لپک کر اس کو لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہو جو حق ہو، اور وہ خود پڑھ چکے جو کتاب میں لکھا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کوئی قوم گناہ کرتی رہے اور زبان سے کہتی رہے اللہ معاف کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ غلط کام کرتے ہوئے بھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور استغفار استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم زبان سے یہ کہتے ہیں نا استغفار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے جو پیچھے کر لی ہے اس سے ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر وہی کام کرتے رہیں تو پھر کیا اس ملازم کی طرح نہیں ہے جس کو آپ منع کریں یہ کام نہ کرو، وہ کرتا بھی جائے اور زبان سے کہ اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا، غصہ آئے گا نا۔ تو سوچے کہ بعض دفعہ ہماری استغفار صرف اللہ کو غصہ دلانے والی استغفار تو نہیں ہو جاتی، اور جب گناہوں کا موقع آتا ہے تو پھر وہی کام کر لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ وہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی پہلے نہیں پتا تھا، اب تو خود پڑھ چکے تھے۔ یہ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی چار دن کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کو خراب کرتے ہو۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا، گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ کیا پتہ چلا کہ کتابوں پہ عمل کرنا، کتابوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہی چیز ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ، ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی یاد کرو، کیا وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور خود کو ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ میرے اور آپ سب کے ساتھ ہو چکا۔ ہم جب اپنے ماں باپوں کی پشتوں میں روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ کیسے پھیرا ہوگا؟ غیب کا معاملہ، ہم اتنا ہی مان لیں گے جتنا پتہ چل گیا۔ سارے انسان جو دنیا میں آج تک پیدا ہو رہے ہیں قیامت تک، وہ سب کی روحیں پھیل گئی تھیں، حدیث میں آتا ہے ریت کے ذروں کی طرح چمکتی ہوئی۔ سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہم نے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا ہمیں اس قصور میں آپ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔